أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام صاحبان بصیرت میں میں آپ کا میزبان زیغم رضوی اس دنیا میں کروڑوں اربوں لوگ آئے اور چلے گئے لیکن بہت کم افراد ایسے ہوا کرتے ہیں کہ جو زمانے پر انتہائی گہرے نقوش چھوڑ جاتے ہیں اور پھر زمانہ ان نقوش کی تابانی سے اپنے روشن مستقبل کے لیے ہدایت لیتا رہتا ہے۔ ایسے ہی روشن فکر ذمہ دار افراد میں سے ایک عظیم ہستی شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی شخصیت ہے۔ آپ کا مختصر تعارف پیش کرنا چاہوں گا۔ آپ 30 جنوری 1919 کو مشہد مقدس سے تقریباً 70 کلومیٹر دور ایک چھوٹے سے گاؤں فریمان میں روحانی خان وادی میں پیدا ہوئے۔ اس حوالے سے آپ کی ولادت کو تقریباً 100 سال مکمل ہو چکے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم گھر ہی میں حاصل کی۔ آپ کے والد گرامی شیخ محمد حسین اپنے زمانے کے مایہ ناز عالم دین تھے۔ 12 سال کی عمر میں آپ مشہد مقدس تشریف لے گئے۔ 6 سال تقریباً وہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 18 سال کی عمر میں آپ قم مقدس تشریف لے گئے اور پھر 15 سال وہیں مقیم رہے۔ آپ نے اپنے زمانۂ طالب علمی میں جن اساتید سے تعلیم حاصل کی اس میں آیت اللہ بروجردی ہیں، آیت اللہ حاج علی آقا شیرازی ہیں، آیت اللہ محمد حجت ہیں، سید محمد محقق داماد ہیں اور مایانہ شخصیت آیت اللہ تبا تبائی ہیں۔ امام خمینی کی جلا وطنی کے دور میں ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے نوجوانوں کی فکری تربیت فرمائی اور اس زمانے میں سوشلزم، کمیونزم اور مارکزم کے جو فتنے اٹھے ہوئے تھے، اس حالات میں نوجوانوں کو وہ مضامین اور اس انداز سے ان کی تربیت کی کہ جو کہ فی زمانہ بہت ضروری تھا۔ اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے جن مہمانان گرامی کو ہم نے اپنے اس پروگرام میں مدعو کیا ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی زاہدی، آپ کا تعلق جامعہ کراچی کے شعبہ علوم اسلامی سے ہے، ساتھ ہی حجت الاسلام والمسلمین کاظم عباس نقوی صاحب، آپ قم سے فارغ التحصیل ہیں، 14 سال آپ نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے اور اسلامی اقتصادیات کے اوپر آپ کی گہری نظر ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور پہلا سوال میں پروفیسر زاہد علی زاہدی صاحب سے ہی کروں گا کہ مختصراً اگر یہ بیان کر دیں کہ آیت اللہ مطہری نے کن اساتید سے تعلیم حاصل کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، استاد مطہری جیسی جو برجستہ شخصیات ہیں ان پر جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ بچپن سے ہی انسان کا واسطہ مختلف اساتذہ سے پڑتا ہے، تو ان سب کا تذکرہ تو نہیں ہوتا، ان کا ہوتا ہے جو ذرا پرومیننٹ ہوتے ہیں، جن کی فکر کے اثرات زیادہ ان پر مرتب ہوئے۔ تو ان میں جو نام آپ نے ابتدا میں لیے یقیناً وہی زیادہ پرومیننٹ نام ہے۔ استاد مطہری علامہ محمد حسین طباطبائی کے ان شاگردوں میں سے ہیں کہ جو نمایاں ترین شاگرد سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے علامہ طباطبائی کی کتاب پر حاشیہ لکھا۔ اور علامہ طباطبائی آپ جانتے ہیں کہ فلسفے کے ان اساتید میں ہیں کہ جنہوں نے حوزہ علمیہ میں فلسفے کو دوبارہ زندہ کیا۔ امام خمینی بھی فلسفے کے استاد تھے، علامہ طباطبائی بھی فلسفے کے استاد تھے، اور استاد مطہری نے فلسفہ ان دونوں سے پڑھا۔ اسفار تو امام خمینی کے درس سے آپ نے پڑھا اور باقی فلسفے کی بہت ساری کتابیں علامہ طباطبائی سے پڑھی۔ اس کے علاوہ فقہ و اصول میں وہ امام خمینی کے درس میں بھی شریک ہوئے کچھ عرصے، لیکن زیادہ تر آیت اللہ بروجردی کے درس میں انہوں نے شرکت کی۔ تو کہہ سکتے ہیں کہ فقہ و اصول میں ان کا جو برجستہ استاد ہیں وہ آیت اللہ بروجردی۔ कुछ और मराजी ने निज़ामुल ज़माने में जो खुम में थे वो भी ज़ाहिर है कि उनके शागिर्द रहे इब्तिदा में, लेकिन जब आयतुल्लाह बरुज़र्दी आ गए तो उनसे ज़्यादा वाबस्ता हुए वो। एक नाम और आपने लिया, अली शिराज़ी। ये वो उस्ताद हैं कि जिनसे उस्ताद मुतहरी ने नहजुल बलागा का दर्स लिया, जिनके बारे में खुद उनका कहना ही है उस्ताद मुतहरी का कि वो खुद एक मुजस्सम नहजुल बलागा हैं।
माशा सर,
तो ये वो शख्सियात है जिनके असरात ज़्यादा मेरा ख्याल है उस्ताद मुतहरी पर मुरत्तब हुए।
अच्छा यहीं से मैं एक और सवाल आपकी तरफ काजिम की तरफ लेके चलता हूँ कि जिस दौर में मुतहरी साहब ये दुरूस ले रहे हैं तो यकीनन वो अकेले तो नहीं होंगे, उनके साथ और भी बहुत सारे उनके हम असर तालिब इल्म रहे होंगे, और इतने बड़ी बड़ी शख्सियात से जो है इन्होंने कस्बे फैज़ किया है, वो क्या वजह है कि जिसकी वजह से मुतहरी जो हैं वो मुतहरी बनकर सामने आए हैं और बाकी हजरात का नाम हमें उस अंदाज़ से नज़र नहीं आता?
अऊज़ुबिल्लाह समीउल मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया कि इस हवाले से हम जैसे शागिर्द मकतबे मुतहरी अपने उस्ताद करचे कि हमने उनसे मुस्तकीमन कस्ब फैज़ नहीं किया, लेकिन आपके आसार से यकीनन जो इस्तेफादा किया है वो हमारे दरमियान में इस राबते को शायद पैदा करता है। अलबत्ता हमारे अंदर वो लियाकत नहीं है कि हम अपने आप को शहीद का जो है वो शागिर्द कह सकें, लेकिन बिलाखिर मकतब में आने जाने वालों के ऊपर भी एक निशान लग जाता है। उसी ज़िम्न को सामने रखते हुए मैं ये बात कह रहा हूँ। देखिए, एक आपकी खिदमत में बात ये अर्ज़ करूँ, पहले थोड़ा सा ज़रा उस ज़माने की फ़िज़ा जिस ज़माने में शहीद मुतहरी कौम तशरीफ़ लेकर आए हैं, शायद यानी ये कहा जा सकता होगा क्योंकि आपके कौम आने से पहले हौज़ इल्मिया कौम के जो बुनियान गुज़ार थे आयतुल्ला हायरी, उनका इंतकाल हुआ है कुछ ही अर्से पहले। लेकिन आयतुल्ला हायरी ने जो बुनियाद रखी थी कौम में, उसका जो नतीजा था, शायद जो क्लाइमेक्स कह लें आप या जो मेराज उस ज़माने में कौम के हौज़े ने देखी है, वो अब तक उस सूरत में दोबारा ज़ाहिर नहीं हो सकी है। आयतुल्ला मोहम्मद हुज्जत कोह कमरी, आयतुल्ला सैयद सदरुद्दीन, सैयद मोहम्मद तकी खुनसारी, सैयद मुहक्किक़ दामात, इमाम खुमैनी, अल्लामा तबातबाई, आयतुल्ला बुरुजर्दी,
जी
ये सारे के सारे वो नाम हैं कि जिनको हम हौज़े इल्मिया में खुसूसन कुम के हवाले से ही कह सकते हैं कि ये अपने ज़माने के बर्जस्ता तरीन उलमा में से थे, मराज इज़ाम में से थे, और इनके वजूद से कौम के अंदर जो हौज़े इल्मिया की फ़िज़ा ईजाद हुई है उसके आसार आज तक बाकी हैं। शहीद मुतहरी की बहरहाल जो जायगा और मकाम है, उससे हम यकीनन अगर दूसरों को मुकाबला और मुकायसा करने लगें तो ज़रा सा दिक्कत हो जाएगी हमें उस एतबार से, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि उस फ़िज़ा ने सिवाय शहीद मुतहरी के अलावा किसी को जन्म नहीं दिया। आज अल्लामा तबातबाई, इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और दीगर इन्हीं मराज इज़ाम की आउटपुट जिसको आप कह लें, वो आयतुल्ला तकी मिसबाह यजदी साहब हैं, आयतुल्ला जवादी आमली हैं, हसन ज़ादे आमली हैं, आयतुल्ला जाफ़र सुबहानी हैं, इस तरह के जो सब बड़े नाम इस वक्त आपको मराज इज़ाम में मिलेंगे, इनमें से अक्सर वो हैं कि जो शहीद मुतहरी के साथियों में से रहे हैं और आपके साथ इन्हीं दुरूस में शिरकत करते रहे हैं। शहीद मुतहरी के हवाले से मतलब अलमिया हम उसको कहें अब, या हमारी बदनसीबी कहें कि शहीद मुतहरी को यानी जिस ज़माने में शहीद किया गया है उस वक्त आपकी उम्र मुबारक यानी 60 के नज़दीक आपकी उम्र मुबारक है। 60 बरस में उलमा की जो अगर दुनिया आप कहें तो ये उम्र होती है वो जिसमें आलिम ने निखरना शुरू किया होता है, उस पर जवानी इल्मी जवानी जिसे कहते हैं वो आना शुरू होती है।
बजा फरमाए
और ऐन अपनी इल्मी जवानी में शहीद मुतहरी को जब शहीद कर दिया गया तो यानी अगर शहीद हम यूँ कह सकते हैं जो आसार आपने छोड़े हैं कि अगर आप बाकी होते दुनिया में और ये दौर आपने अब तक देखा होता तो यकीनन मराज इज़ाम की फहरिस्त में एक बड़ा अहम, एक चमकता हुआ दमकता हुआ नाम आपका भी होता। लिहाजा आपके अलावा भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने हौज़ इल्मिया में شہید متحری کی طرح سے ہی تلمس کیا، لیکن شہید متحری کی ایک انقلابی کیفیت جو جس طریقے سے ان کے وجود کے اندر موجود تھی، یعنی اگر شہید متحری کے لیے ابو ذر زمان کا لفظ استعمال کیا جائے تو میرے خیال سے بیجا نہیں ہوگا.
احسن.
جس طرح سے جناب ابو ذر کے اندر انقلاب اسلامی کی ابتدا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جوش، ایک ولولہ ایسا ہے کہ ہر کوئی جس زمانے میں مثلا تقیہ کا اعلان کیے ہوئے ہے اور اپنے ایمان کو چھپا رہا ہے، ابو ذر عین خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آواز بلند کر کے اور پھر سارے جتنے بھی مخالفین ہیں ان کے حملے کا شکار ہو رحے ہیں، ایسی کیفیت تقریباً شہید متحری کے اندر پائی جاتی تھی. ثانیاً تمام جتنے بھی یہ علماء ہیں ان میں استاد کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہوتا ہے وہ شاگرد کی اپنی ظرفیت کا مرحلہ ہوتا ہے. شاگرد کی اگر اعتبار سے بات کی جائے تو واقعاً یعنی شہید متحری اپنے اساتذہ کے لیے بھی ایک نعمت تھے. یعنی ہم نے اپنے اساتذہ سے حوض علم میں ہمیں جو سنا ہے کہ علامہ جیسی شخصیت یہ فرماتے تھے کہ میں پورا درس ایک طالب علم کے لیے دینے آتا ہوں اور وہ شہید متحری. اور اسی وجہ سے آپ کی علامہ طباطبائی کے ساتھ جو اٹیچمنٹ رہی، امام خمینی کے ساتھ جو آپ کی اٹیچمنٹ رہی، وہ قابل ذکر ہے تاریخ میں. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی شہادت پر جس طرح سے علامہ نے پھوٹ پھوٹ کر گریہ کیا ہے، آپ کے شہادت پر جس طرح سے امام خمینی کے الفاظ بتاتے ہیں کہ کس قدر آپ کو شدید دھچکا محسوس ہوا، وہ اس شاگرد کی اپنی ذاتی جو استعداد اور صلاحیت تھی اس کا بہترین اظہار خیال ہو سکتا ہے.
اچھا زیدی صاحب، یہ جو
میں ایک چیز میں تھوڑی سی اس میں ایک اضافہ کرنا پتہ چلوں کہ دیکھیں جب اس طرح سوال ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کن اساتذہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی یا مثلا کن تعلیمی اداروں سے فارغ و تحصیل ہوئے اور ان اداروں سے اور کتنے لوگ فارغ و تحصیل ہوئے، تو بعض شعبوں میں تو یہ ہوتا ہے میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، کمپیوٹر سائنس میں، مینجمنٹ سائنس میں، کہ وہ ادارے کا اپنا ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے اور اس سے نکلنے والے لوگوں کی اسی طرح ایک ایویلیویشن ہوتی ہے. استاد متحری اس طرح نہیں ہے کہ آپ ان کو اس طرح جج کریں. اور استاد متحری نے کچھ اور نام غیر روزگار شخصیات ہیں، شہید باقر صدر نے مثال کے طور پر
یقینا
کہ آپ ان کو اس طرح جج نہیں کر سکتے کہ مثلا حوضہ علمیہ نجف اشرف سے کتنے لوگ فارغ التحصیل ہوئے ان دنوں میں اور انہیں اساتذہ سے، اور باقی لوگوں کا کیا اسٹیٹس ہے شہید صدر کے اسٹیٹس. یہ اصل میں نابغۂ روزگار شخصیات ہوتی ہیں، اس صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں، ان کو صرف اس طرح جج نہیں کیا جاتا کہ کتنی تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے اور کن اساتذہ سے اور کن تعلیم اداروں سے.
مطلب ان کو ان پیرامیٹرز پر ہم نہیں جج کر سکتے جیسے کہ اور عام لوگوں کو کیا جاتا ہے. ان کی جو حصول علم کے لیے جو جذبہ تھا، جو شوق تھا خصوصیت کے ساتھ، مثال کے طور پہ بچپن کا ہمیں وہ واقعہ یاد آتا ہے کہ وہ رات ہی کو جو ہے وہ تیار ہو کر اور مکتب پہنچ گئے کہ صبح ہونے والی ہے، اور وہ اس وقت کافی وقت تھا صبح ہونے میں. تو یہ ایسی کون سی کیفیت ہے جو آپ دیکھتے ہیں ان میں حصول علم کے لیے، جو آپ آج کل کے نوجوانوں کو سجیسٹ کرنا چاہیں کہ ان اقدار کو جو ہے وہ بھی اپنائیں؟
دیکھیں، ظاہر ہے استاد متحری جس مقام پر پہنچے ہیں تو اس میں یقیناً جو ان کا ایک شوق ہے، جذبہ ہے، لگن ہے، اور صرف شوق ہونا کافی نہیں ہے، عمل کے ساتھ شوق
یقین
کہ اس طرح مطالعہ کرنا، غور و فکر کرنا، سمجھنا، وقت دینا، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہی اس مقام پر پہنچے ہیں نا. تو کسی بھی دور میں ہو، آج کا دور ہو یا استاد متحری کا دور ہو یا اس سے پہلے کے ادوار ہوں، تو کوئی بھی ایک طالب علم اگر کوئی نمایاں مقام تک پہنچنا چاہتا ہے کسی بھی شعبۂ حیات میں، تو اس کو اپنی دلچسپی کا اظہار کرنا ہوتا ہے ایک لگن کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اور پھر جو ہے محنت کرنی پڑتی ہے، مطالعہ کرنا پڑتا ہے. یہ جو ایک پیٹرن چل پڑا ہے کہ کچھ مخصوص سبجیکٹس ہیں، ہر سبجیکٹ کی کچھ مخصوص کتاب ہوتی ہے، اس کتاب کو پڑھ کے امتحان پاس کر لیں اور آپ کو آخر میں ڈگری مل جائے گی، اس ڈگری سے نوکری مل جائے گی، اس ڈگری سے اسکالر نہیں بنے گا انسان. تو اس سے ہٹ کے وہ لوگ جو واقعی کچھ علمی کارنامہ انجام دیتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ ان کی یہ صرف فارمل ایجوکیشن نہیں ہوتی، اس کے علاوہ ایک گہرائی میں جا کے مطالعہ کا شوق، اسی خاطر پڑھنا اور ایسے اساتذہ کی تلاش، اور جو ہمارے حوضہ علمیہ کا انداز ایک رہا ہے روایتی طور پر کہ ان اساتذہ کے سامنے زانو ادب طے کرنا، ان سے قصب فیض کرنا، ان سے سیکھنا، اور پھر استاد بھی एक ख़ास अपनी बसीरत अफरोज़ निगाहों से शनाख्त कर लेता है कि यह है वो मैंने गौर है बेबहा, कि इसको अगर तराशा जाए तो कुछ कामयाब चीज़ सामने आ सकती है, और फिर उस्ताद भी पूरी तवज्जो दे रहे हैं उसके ऊपर, तो कहीं निखर के एक तालिबे इल्म सामने आता है।
यकीनन आलिम साहब, ये बताइए कि जब ये मशहद मुक़दस से जब कौम मुक़दस गए होंगे तो 18 साल की आपका उम्र मुबारक थी, तो आयतुल्ला ब्रुजर्दी तो ब्रुजर्द में हुआ करते थे उस दौर के अंदर, तो क्या ये दर्स लेने के लिए ब्रुजर्द जाया करते थे? और फिर
जी जैसा कि बहरहाल आपकी हालात ज़िंदगी में ये चीज़ हमें मिलती भी है, और डॉक्टर साहब ने मैं जिस तरह से इशारा फरमाया कि आप जब कौम तशरीफ़ लेकर आए हैं तो कई उलमा के जो दुरूस थे वो जारी थे, फ़िक़्ह उसूल में आपने मसलन इमाम खुमैनी से भी इस्तफादा किया, दीगर उलमा से भी, मुहक्किक़ दामाद से भी इस्तफादा किया, लेकिन तकरीबन हौज़े में ये सब जो है वो इस तरीके से है कि किसी एक शख्सियत का जो दरस ख़ारिज है, जब मसलन शागिर्द महसूस करता है कि मैं इससे सबसे ज़्यादा इस्तफादा कर सकता हूँ इस ख़ास स्पेसिफ़िक फील्ड में, तो वो उसको इंतखाब कर लेता है। आयतुल्ला ब्रुजर्दी चूँकि उस ज़माने में ब्रुजर्द में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और ख़दमात अंजाम दे रहे थे, लेकिन आपका चर्चा तकरीबन पूरे ईरान हत्ता नजफ़ तक आयतुल्ला ब्रुजर्दी का चर्चा मौजूद था, तो उस ज़माने में आपको जब मालूम हुआ और आपने हत्ता कुम से सफ़र किया ब्रुजर्द का, और जाकर आपने जब वहाँ पर देखा कि वाकई अपने ज़माने की एक ऐसी शख्सियत है फ़िक़्ह उसूल के अतबार से, तो आपने हत्ता कुम से आना जाना करके उस सिलसिले को जारी रखा, हत्ता ये कि आयतुल्ला ब्रुजर्द ख़ुद जो है वो कुम तशरीफ़ लेकर आए, और फिर कुम में जब आपने अपने दुरूस का सिलसिला जारी किया तो मुस्तकिल तौर पर आपने आयतुल्ला ब्रुजर्दी से फ़िक़्ह उसूल में कस्ब फैज़ किया।
आयतुल्ला ब्रुजर्दी को कुम लाने वाले हज़रत इमाम खुमैनी थे, और उसके पीछे भी कुछ इनकलाबी मकासद थे। बहरहाल
अच्छा, यहाँ से फिर मैं एक इसी सवाल से फिर आगे का एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मुताहरी साहब को फिर किन उलूम पर जो है दस्तरस हासिल थी?
देखिए, शेर मुताहरी ने कस्ब फैज़ के दौरान ही जितने उलमा से कस्ब फैज़ किया, और आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ हमें नज़र आती है वो ये कि आपने दानिशगाही और या यूनिवर्सिटी के जो उलूम हैं उनसे आपने सरफ़ नज़र नहीं किया। इनकलाब इस्लामी और आज भी इनकलाब से वाबस्ता जो उलमा हैं उनके हवाले से एक जिसे कहना चाहिए कि वाकई काबिल तहसीन जो उनका अमल है वो ये है कि वो मौजूदा दौर के जितने भी उलूम हैं और उनके शुबहात हैं उनकी तरफ मुतवज्जे रहते हैं। यही वजह थी कि अल्लामा तबातबाई, गरचे अगर आप अल्लामा तबातबाई की हयात को जाकर मुताला करें तो बहुत एक सादे से इंसान दिखाई देते हैं, और जोहद का आलम यानी खुद अल्लामा तबाई की जोहद का आलम यह है कि जिस हद आप नजफ़ से तशरीफ़ लेकर आते हैं और कुम में आने के बाद कुछ अरसे तक आप घर तलाश कर रहे थे, आपको घर नहीं मिल रहा था, तो आपके बारे में ये रिवायत मिलती है यानी हिकायत मिलती है कि आप मेहमान सरा में अपना सामान जहाँ रखा होता था रात को उस सामान पर बैठ कर ही अगले दिन के तफसीर के दर्स और अलमीज़ान के दुरूस की जो है वो तैयारी करते थे, और सुबह जो है वो जाकर पहले दर्स वगैरह से फारिग होकर फिर घर ढूंढने निकलते थे। इतना जाहिद शख्स अगर आप देखें तो एक गुमान ये होता है कि शायद ये अपने ज़माने के जो उलूम हैं उनसे नावाकिफ होगा, उनके शुबहात से या उनके इश्कालात से नावाकिफ होगा, लेकिन हम देखते हैं कि ख़ुद अल्लामा तबातबाई की भी जो नज़र है उस ज़माने के जदीद फ़लसफ़े नज़रियात के ऊपर है, उस ज़माने के जितने भी जदीद फ़लसफ़े के हवाले से इश्काल आता है वो चाहे मार्क्सिज्म की तरफ से हो या सोशलिस्ट फ़िलासफ़ी हो, कम्युनिस्ट फ़िलासफ़ी हो, रियलिज़म के मसाइल हो, लिबरलिज़म के मसाइल हो, जितने भी ये मसाइल हैं जदीद फ़लसफ़े उस दौर के एतबार से जदीद फ़लसफ़े के, अल्लामा तबातबाई की सब पर नज़र है, और यही कैफियत आपने ट्रांसफ़र की शहीद मुताहरी में। लिहाजा शहीद मुताहरी के अंदर भी हमें नज़र आता है कि आप माशाल्लाह आपकी निगाह उस ज़माने के तमाम उलूम के जो अहम तरीन इश्कालात और शुबहात हैं उसकी तरफ थी। लिहाजा आपके आसार का जब मुताला किया जाता है तो वाकयान यानी शख्सियत को यहाँ पर जाकर जो उनको मुअल्लिम इनकलाब कहा जाता है उसका माना सही माना में उस वक्त दर्क होता है कि आपने अपने आसार में कोई गोशा जदीद उलूम का तकरीबन नहीं छोड़ा। अच्छा, एक ऐसी शख्सियत के जिसने अपने इल्मी तबाहुर से जो कारनामा अंजाम दिया था वो ये था कि आपने कोशिश की थी कि हौज़े और यूनिवर्सिटी को نزدیک لے کر آیا جائے، ان کے علوم کو نزدیک لے کر آیا جائے۔ لہذا شہید متحری کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے ایسا نہیں کیا کہ حوزے پر توجہ دیتے ہوئے آپ باقی تمام جو علوم ہیں ان سے آپ نے صرف نظر کیا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ تہران جاتے ہیں اور تہران میں جا کر یونیورسٹی میں ایز اے لیکچرر یا استاد جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو خدمات کو پیش کرتے ہیں، تو آپ کا علمی تبحر ہے کہ جو یونیورسٹی، حالانکہ یونیورسٹی کی فضائیں اس دور میں جس طریقے سے بن چکی تھیں اور اس زمانے کی حکومت جتنی شدت سے علماء کی مخالفت تھی ایران میں، اس میں یہ ناممکن تھا کہ ایک جسے ہم اپنی اصطلاح میں یوں کہیں کہ ایک مولوی آ کر جو ہے وہ ایک یونیورسٹی میں تدریس کرے۔ لیکن اللہ شہید متحری کا جو علمی تباہر ہے وہ یہیں سے محسوس ہوتا ہے کہ حتیٰ آپ کا جو یونیورسٹی کے علوم، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں دنیاوی علوم پر بھی آپ کی دسترس اتنی قوی تھی اور نظر اتنی زبردست تھی کہ آپ کو یونیورسٹی والوں نے رد نہیں کیا، اور تہران کے آپ کے تمام دروس میں اور آپ کی بات میں جتنی بھی رائٹنگز ہیں اس میں شہید متحری کا یہ ہم پر احسان ہے باقاعدہ کہ آپ نے اس زمانے کے جتنے بھی شبہات تھے جدید علوم کے، نہ صرف ان کا جواب دیا بلکہ ایک بہت ہی مضبوط علمی جسے کہنا چاہیے کہ خزانہ آپ نے اپنے اثار کی صورت میں
چھوڑا۔ ناظرین کرام، پروگرام صاحبان بصیرت میں ہماری گفتگو ابھی جاری ہے، ایک وقفے کے بعد ہم سوال اور جواب کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے۔ ناظرین کرام، خوش آمدید۔ پروگرام کا سلسلہ جاری ہے اور سوال و جواب کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ پروفیسر زاہدی کی طرف میں آنا چاہوں گا اور آپ سے ایک بہت ہی اہم سوال کرنا چاہوں گا اس موضوع کے اعتبار سے کہ تہران یونیورسٹی میں جب شہید متحری نے تدریسی عمل کا آغاز کیا ہے تو وہاں انہوں نے اس دور میں جوانوں کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے کس شعبے کا اور کن موضوعات کا انتخاب کیا؟
دیکھیں، وقفے سے پہلے مولانا جو بیان کر رہے تھے کہ استاد متحری کا تہران یونیورسٹی میں جانا، ان ہونا، یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی بات تھی۔ ایک حوزے کے استاد کا یونیورسٹی میں جا کے لیکچر دینا اس ماحول میں بالکل قابل قبول نہیں تھا۔ یہ استاد متحری کو جو استاد کہتے ہیں تو استاد اصل میں اس سے مراد ہے استاد دانشگاہ، یعنی پروفیسر، پروفیسر کو فارسی میں کہتے ہیں استاد۔ تو ایک حوزے کے عالم کا، جہاں حجت الاسلام ہے، آیت اللہ ہے، مرجع تقلید ہے، جو بھی اسٹیٹس سے مختلف، اس کا جا کر یونیورسٹی میں ان ہونا اور وہاں جا کے لیکچر دینا، ہمارے یہاں بھی ایک طرح کا ماحول ہے یونیورسٹی اور مدرسے کے درمیان تھوڑا سا ایک، لیکن ایران میں تو یہ بہت زیادہ تھا۔ پھر 60s اور 70s کی جو دہائی ہے نا، اس میں پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سوشلزم کا انفلوئنس نظر آئے گا آپ کو، اور دنیا کے بہت سے ملکوں میں اگر آپ اس زمانے کا میپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ سرخ نظر آئے گا۔ ایون پاکستان میں بھی اس کے کچھ اثرات آپ کو، یہ ترقی پسند تحریکیں اور انقلابی شاعری جو زمانے کی ہے، اس میں وہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ تو ایران میں ایک طرف تو شاہ کی حکومت تھی، شاہ کی جو حکومت تھی وہ تو کیپٹلزم کو سپورٹ کرتی تھی، لیکن دوسری طرف کچھ لوگ جو شاہ کے مخالف تھے اور کچھ لوگ وہ تھے جو مذہب کے مخالف تھے، یہ سوشلزم سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور سوشلزم کے بڑے اپنے اسکالرز ہیں نا، وہ ان کا اپنی ایک روش ہے، ان کے اپنے ڈبیٹ کرنے کا ایک انداز ہے، بڑی کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، بہت کام کیا اس کے اوپر، ایک زمانے میں ظاہر ہے اس پہ بہت کچھ ہوتا رہا۔ تو استاد متحری جب یونیورسٹی میں داخل ہوئے تو ان کے سامنے ایک بڑا چیلنج یہ تھا، خود سوشلزم، مارکسزم، جو بھی آپ کہہ لیں، اور استاد متحری نے یہ بھی طے کیا کہ وہ امامہ ابا قبا کے ساتھ جا کے لیکچر دیں گے۔ ایک تو یہ نا کہ آپ مدرسے سے نکل کے یونیورسٹی میں آ گئے، وہیں کے رنگ میں رنگ گئے، نہیں، انہوں نے یہ طے کیا کہ اسی حالت میں جانا ہے، اسی طرح لیکچر دینا ہے۔ تو آپ سمجھیں گے کتنا مشکل کام تھا ان کے لیے جگہ بنانا اپنے لیے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کام کیا، الہیات کے شعبے میں گئے وہ، اور علوم اسلامی کے لیکچرز دیے انہوں نے، فلسفے کے لیکچرز دیے۔ یہ فلسفے میں جو یونیورسٹی کی روش تھی اور جو حوزے کی روش تھی وہ مختلف تھی، آج بھی مختلف ہے، ہماری یونیورسٹیز میں بھی اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ جو فلسفہ ہے وہ زیادہ تر مغربی فلسفے کے اثرات ہیں، اور وہ جو فلسفہ علامہ طباطبائی اور امام خمینی کے والا ہے، جو صرف فلسفہ نہیں ہے بلکہ وہ الہیات ہے، تو وہ آپ نے جا کے وہاں متعارف کروایا، اور بہت جلد طالب علموں کے درمیان آپ پاپولر ہوئے، مقبول ہوئے۔ دوسری طرف ایک بات اور، آغا صاحب بھی بیان کر چکے ہیں، میں تھوڑا سا اس کو دہرا دوں، کہ سوشلسٹ ہوں یا اور جو مذہب بیزار لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، ان کی طرف سے مختلف طرح کے اعتراضات جو دین اسلام کے بارے میں سامنے آتے تھے۔ اچھا، جب وہ قم میں تھے تو ممکن ہے کہ اتنا زیادہ چیلنج نہ ہو، لیکن تہران چونکہ ظاہر کیپٹل تھا، ہر طرح کے افکار نظریات کا مرکز وہ تھا، تو جو اسلام پر تنقیدیں ہوتی تھیں، آج آپ استاد متحری کی کتابیں دیکھیں، مثال کے طور پر اسلام میں خواتین کے حقوق، تو یہ جو اسلام میں خواتین کے حقوق ہیں، دراصل وہ مضامین کی ایک سیریز ہے جو کچھ لوگوں نے کسی خواتین کے رسالے میں لکھی، اور اس میں اسلام میں جو خواتین سے متعلق ایشوز ہیں ان پر تنقید کی۔ اب کوئی تو جواب دے گا اس کا، تو استاد متحری نے قلم اٹھایا اور ایسا افیکٹولی اٹھایا کہ آج اگر آپ پڑھ لیں وہ کتاب، جس کو میرے خیال میں کوئی 40 سال سے زیادہ ہو گئے، تو آپ دیکھیں گے کہ آج بھی ایشوز وہی ہیں اور ان کا ریسپانس وہی ہے،
ٹھیک
ہے، یا دین اسلام کے بارے میں اور بہت ساری غلط فہمیاں۔ تو ان تمام چیزوں کو آپ نے ایڈریس کیا، اسی لیے استاد متحری ہمارے آئیڈیل ہیں، اسی لیے ان کو، ان کی شہادت پہ یوم معلم قرار دیا گیا، کیونکہ اتنے بڑے معلم ہیں وہ، جنہوں نے دین کی صحیح شناخت بتائی، پھر سوچنے کا انداز، گفتگو کرنے کا انداز، کتابیں تو دین کے اوپر بہت سے لوگ لکھ رہے ہیں ظاہر ہے، اور جلدوں کی جلدیں لکھ رہے ہیں لوگ، سیرت پیغمبر پر کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اور کتنی کتنی جلدوں پر مشتمل لکھی گئی ہیں، استاد متحری کی کتاب کوئی موٹی تو نہیں ہے بہت، لیکن وہ بہت بیسک کانسیپٹ پر مشتمل ہے جو اصل میں سیرت کے بارے میں۔ تو جس موضوع پہ آپ نے قلم اٹھایا، جس موضوع پہ آپ نے گفتگو کی، ہمارے یہاں تو ان کے تقریروں کی کتابیں باز آئیں، وہ آپ دیکھ لیں، جس موضوع پہ انہوں نے گفتگو کی، اس ایشو کو انہوں نے بالکل روٹ میں جا کے ایکسپلین کیا۔ پھر ایک اور بات جو بہت زیادہ پسند ہے مجھے، وہ یہ ہے کہ جب وہ آرگومنٹس دیتے ہیں، مثال کے طور پر کسی ایشو کے اوپر فرض کریں کہ وہ سوشلسٹوں کے آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے متحری خود ہی سوشلسٹ ہیں،
حقیقت ہے ایسے،
یعنی وہ جب کسی کا پوائنٹ آف ویو بیان کرتے ہیں،
بالکل،
تو اتنی ایمانداری سے بیان کرتے ہیں، یہ نہیں کرتے جیسے بعض اوقات ہمارے معاشرے میں رائج ہے کہ ہم جب کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کی ایسی کی تیسی کر دیتے ہیں پہلے، اور اس کے پوائنٹ آف ویو کو غلط انداز سے پیش کرتے ہیں پھر تنقید کرتے ہیں، وہ ایسا نہیں کرتے، وہ ان کے پوائنٹ آف ویو کو ایمانداری سے پیش کرتے ہیں، پھر اس کے اگینسٹ جو آرگومنٹ لے کر آتے ہیں اس کو پھر اسی طرح ایکولی ایمفیسائز کرتے ہیں۔
بلکہ بسا اوقات تو ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ ان کا اپنا نظریہ ہے،
جی ایسا لگتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ بعض چیزوں کو، مثال کے طور پر ہیگلز ڈائلیکٹک میٹیریلزم کو मैंने ज़्यादा क्लियरली उस्ताद मुतहरी से समझा कि हेगल की जो थ्योरी है, आप यकीन करें जो उस्ताद मुतहरी ने एक्सप्लेन की है ना, तो वो इतनी ज़बरदस्त एक्सप्लेन की है कि वहाँ समझ में आया अच्छा हेगल ये कहना चाह रहा है।
मैं दरमियान में जी। असल में ये अल्हम्दुलिल्लाह हौज़ा इल्मिया की एक रविश है, और आप जब फ़िक़्ह उसूल में आकर, हत्ता फ़लसफ़े में और इरफान में आकर उलमा की बहस को देखेंगे, तो हमारे यहाँ ये उलमा का सबक रहा है कि अगर किसी पर तनकीद करेंगे तो पहले उसके मतलब को ख़ुद बयान करेंगे और उसके बयान में तमाम तर अमानतदारी को मलहूज़ ख़ातिर रखेंगे। हत्ता हमने हौज़े में यानी ये सब को देखा है कि उलमा जिसकी रद्द करने से पहले उसके मतलब को बयान कर रहे होते, अगर उसने फ़र्ज़ करें कि अपने मतलब के इस बात के लिए चार दलीलें बयान की हैं और ये जो अभी रद्द करने वाले हैं और अभी फ़ेलन उसकी जानिब से बयान कर रहे हैं, अगर चार से ज़्यादा दलीलें लिख सकते हैं तो ये दलीलें भी लिखते हैं। ये यानी हमने ये सब देखा है उलमा का, वो कहते हैं कि तुमने ये चार दलीलें दी हैं, मुझे ये चार और दलीलें भी आती हैं, इनसे भी तुम्हारी बात का इस बात किया जा सकता है, लेकिन अम्मा रद्द इसका ये है। तो ये सब हौज़े का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तशय्यो का इम्तियाज़ है ये, कि हमारे उलमा ने न सिर्फ बैनुल उलमा हत्ता यानी दीगर मकातिब में भी जहाँ हमारी अभास होती है, कलाम में मुफस्सल यह अभास होती है कि जब हम अपने तशय्यो पर होने वाले रुदूद का जवाब दे रहे होते, शुबहात का जवाब दे रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे रविश यही होते हैं, हम कहते हैं आपने ये दलील दी, हम इसके अलावा चार दलील आपको और दे सकते हैं, आप ही के मतलब किस बात के लिए, लेकिन इसका रद्द यह है।
बिल्कुल, यानी गोया हम ये रोशनी यहाँ से ले सकते हैं कि अगर किसी से इख्तलाफ भी किया जाता है तो उसका अंदाज़ क्या होता है।
एग्जैक्टली, अब अगर आप देखें ये जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी कहा कि ये नाबगा रोज़गार शख्सियात, और इत्तेफाकन हमारी इन नाबगा रोज़गार शख्सियात ने जो ज़माना देखा वो सोशलिस्ट इनकलाब का ज़माना है, लिहाजा बेन ही तकरीबन उसी ज़माने में आयतुल्लाह शहीद बाबर सदर जो है वो नजफ़ में बैठ कर यही काम कर रहे हैं, इसी तरह से शहीद मुतहरी यहाँ पर कर रहे हैं। जिस तरह से आपने फरमाया कि हेगल की फ़िलासफ़ी को समझने के लिए जो है वो अगर आप शहीद मुतहरी को पढ़ें तो आपका चूँकि सबके तदरीसी है तो शायद आपको वो मतालब यहाँ पे ज़्यादा आसानी और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए, अगर बजाय इसके कि आप हेगल को पढ़ें। इसी तरह से शहीद बाबर सदर, जब आप सोशलिज़म और मार्क्सिज़म की रद्द में किताबें लिख रहे हैं, और वाकई ऐसा ही है कि अगर आप इन्हीं फ़िलासफ़ीज़ को दूसरे किसी मकाम पर समझना चाहते हैं तो एक बेहतरीन मैदान खुद शहीद बाबर सदर का है कि जो उन्होंने फ़लसफ़तुना में और फिर इक्तसादुना में, और वहाँ पर भी आप जाएंगे तो आपको यही सब मिलेगा कि पहले उन्होंने उनकी फ़िलासफ़ी को डिफ़ाइन किया, उसकी सपोर्ट में जो दलीलें बनती हैं वो दी, और फिर उसके बाद उसको रद्द किया है। तो ये तो हमारे यहाँ उलमा का एक सबक रहा है, और शहीद मुतहरी ने उसको जहाँ कहीं पर भी कलम उठाए बनहवे अहसन इसी सब को, इसी रविश को, इसी तरीके को इस्तेमाल।
मुझे तो एक चीज़ याद आ रही है कि जब सकीफ़ बनु साहिदा से लोग वापस आए तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वहाँ क्या हुआ, किस तरह डिबेट हुई, और लोगों ने बताया कि ये हुआ, उन्होंने ये आर्गूमेंट दिए, हमने ये आर्गूमेंट दिए, तो आपने कहा कि तुमने ये आर्गूमेंट क्यों नहीं दिया कि पैगंबर ने जो है वो महाजरीन से कहा था कि अंसार का ख्याल रखना, तो उन्होंने कहा कि इससे क्या साबित होता है, कालू इससे तो साबित होता है क्योंकि अगर खलीफा, अगर पैगंबर के जानशीन अंसार में से होते तो पैगंबर अंसार को कहते हैं कि महाजिन का ख्याल रखना। आर्गुमेंट दे रहे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम, ये वाली डिबेट क्यों नहीं की।
आसन अच्छा, इस बहस को अगर हम इस तरफ लेकर आते हैं कि जैसे हम देख रहे हैं कि शाह ईरान है वो मुल्क पर उस वक्त हुक्मरानी कर रहा है, और जो मार्क्सिज्म है या कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, और वो नज़रियात भी जो है वो माशरे में फैले हुए हैं, तो जो नौजवान है, तबका है, वो किस तरीके से आज मुतहरी साहब को पढ़कर इन महाज पर अपनी जो है वो कारविश और अपना किरदार अदा कर सकता है इनके रद्द में, उसको क्या ऐसा चाहिए कि किस अंदाज़ से अपने मुताले को जो है वो इन तालीमात की तरफ मरकूज़ करें।
देखिए, अब तो सोशलिज्म जो है वो तकरीबन मुकाबले पे नहीं है, आपको पता है सोवियत यूनियन का खुद ख़त्मा हो गया और डिसइंटीग्रेट हो गया, ममालिक अलग अलग हो गए, चाइना में भी जो सोशलिज्म है वो भी एक कैपिटलिज्म की एक मखलूत शक्ल बन गई है, किसी न किसी तरह वो सरवाइव कर रहे हैं, और दुनिया के दीगर मुल्कों में, अरब कंट्रीज़ में जहाँ जहाँ बास पार्टियाँ थी वो सब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी, इराक़ में ही बास पार्टी थी लेकिन वो अमेरिका की तरफ चले गए, तो दुनिया में थियोरेटिकली سوشلزم جو ہے وہ تقریباً پٹ چکا ہے، ایک ایسا نظریہ. وہ امام خمینی نے وہ جو خط لکھا تھا گورباچوف کو، کہا تھا کہ اگر تم نے اصلاح نہیں کی تو وہ سیاسی نظاموں کے عجائب گھر میں نظر آئے گا، اور اس وقت وہ عجائب گھر میں پہنچ گیا
آلموسٹ چکا ہے.
تو اس لیے اس وقت وہ ایشو نہیں ہے تنازع رہا نا. لیکن استاد متحری نے صرف سوشلزم کو ایڈریس نہیں کیا ہے، استاد متحری تو ہر اس سوال کا جواب دینے کو تیار ہیں کہ جو کسی شخص نے اسلام کی کسی ایک تعلیم پر کوئی ایک سوال اٹھایا ہے، اعتراض کیا ہے، یا اس کے ذہن میں کلیئر نہیں ہے کانسیپٹ، اور وہ نوجوانوں کو اکساتے ہیں. مثال کے طور پر ایک جگہ انہوں نے یہ کہا، کسی نوجوان نے کہا نا کہ ہمارے کسی استاد نے اعتراض کیا کہ یہ اسلام جو ہے وہ ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیتا ہے، پرماننٹ ڈسیبل کیوں کرتا ہے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ لوگوں کے پاس علماء کے کچھ ٹیلی فون نمبر ہونے چاہیے، کیونکہ آپ ان کا جواب نہیں دے سکتے، تو کم از کم آپ پوچھیں گے تو صحیح، یا ان سے متاثر ہو جائیں گے. ہاتھ کاٹنے کے لیے کم از کم 15 شرائط ہیں، ایسا نہیں کہ چوری کیا ہاتھ کاٹ دیا. تو وہ اصرار کر رہے ہیں کہ آپ اس کانسیپٹ کو، دین کو، اس کی فلسفی کو سمجھیں، اور اگر آپ سمجھ لیں گے، سمجھ کے کنوینس ہوں گے، تو عملی طور پہ بھی ایک اچھے مومن ہوں گے، اور کم از کم آپ کا کانسیپٹ اتنا اچھا ہوگا کہ کوئی آپ کو نظریاتی طور پر گمراہ نہیں کر سکے گا.
حقیقت
اچھا یہ سب باتیں اس دور میں ہو رہی ہیں جب شاہ کی حکومت ہے، یعنی تعلیمی نظام دائرہ اسلام پسندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، میڈیا اسلام پسندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، اور اوور آل سیاسی نظام جو ہے وہ اس طرح ٹرمائل کا شکار ہے کہ اس میں آپ سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ کام نہیں کر سکتے. فضا جو ہے وہ آپ کے لیے ہموار نہیں ہے پوری طرح. درمیان درمیان میں استاد متحری کو جیل بھی جانا پڑ رہا ہے، قید بھی ہونا پڑ رہا ہے. تو یہ ان تمام چیزوں کے باوجود آپ نے یہ کام کیا. پھر جو آپ لیکچرز دیتے تھے وہ لیکچرز دیکھیں آج بھی محفوظ ہیں، بس ان کے اندر وہ جو کی ایشوز ہیں ان کو انہوں نے ایڈریس کیا. یہ کمال ہے استاد متحری. لکھنے والے بہت ہیں، تقریر کرنے والے یقیناً بہت تھے اور اب بھی ہیں، لیکن متحری جو ہے متحری اس لیے ہیں کہ ان کی فکر 100% صحیح ہے، پیور فکر ہے بالکل، جس میں کوئی گڑبڑ کا امکان نہیں ہے، کوئی شائبہ نہیں ہے کہ وہ ادھر ادھر ہو گئے.
کاظم صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک عمومی رجحان ہے دین کے بارے میں کہ دین جو ہے فقط کچھ ارکان کے ادا کرنے کا نام ہے، غالباً نماز یا روزہ اور کچھ حج کے احکامات یا زکوٰۃ سے متعلق، متحری صاحب نے دین کا جس انداز سے پیش کیا ہے معاشرے میں، تو وہ عوامی نظریے سے کافی مختلف نظر آتا ہے. اس پہلو پر آپ کچھ بات کرنا چاہیں گے؟
دیکھیے شیر متحری جتنی ایک ہم جہت شخصیت تاریخ میں بہت کم ملتی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ اپنے زمانے کا تقریباً کوئی امپورٹنٹ ایشو ایسا نہیں ہے جس کو آپ نے ڈسکس نہ کیا ہو. اکنامکس میری فیلڈ ہے، ہم جب اکنامکس میں آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی اقتصاد کے اوپر آپ کی باقاعدہ نظر ہے، اور آپ نے اس حوالے سے بلکہ شاید، یعنی یہ میرا اپنا ذاتی البتہ خیال ہے، کہ شاید آپ آگے چل کر اسلامی اقتصاد پر اس سے مفصل کام کرتے، لیکن وقت نے اور آپ کو دشمنوں نے فرصت نہیں دی، اور وہ ہمارے لیے بھی ایک نقصان کا باعث ہے. لیکن اسی دور میں مثلا فرض کیجئے کہ انشورنس کے حوالے سے مسائل ہیں، تو آپ کا ایک پورا تحریر جو ہے وہ انشورنس کے حوالے سے اور اس کے فقہی مسائل کے حوالے سے گفتگو موجود ہے. لہذا شہید متحری تمام جانب میں دیکھتے ہوئے، اور چونکہ دانشگاہ سے مربوط بھی ہیں، لہذا اس زمانے کے تمام مسائل کو سامنے رکھے ہوئے ہیں. پھر اس دور میں جتنے بھی دین مخالف نظریات ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی گویا آمادہ ہیں. تو آپ نے تقریباً تمام جو زمینیں ہیں، تمام فیلڈز میں آپ نے اپنا قلم جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور واقعاً جسے کہنا چاہیے کہ آپ نے دین کا دفاع اور دین کی تبیین دونوں ہی کام آپ نے بنحو احسن انجام دیا. شہید متحری کے حوالے سے، یعنی جو چیز ایک واقعاً امپورٹنٹ بھی اور سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، وہ یہ ہے کہ شہید متحری نے صرف دانشگاہی یا یعنی یونیورسٹی فضا میں آ کر جو ہے وہ تنقید اور شبہات کے جواب وغیرہ نہیں دیا، بلکہ حتیٰ آپ کی نظر حوزے پر بھی ہے، اور خود دین کے اندر جو مسائل اور شبہات اور اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں ان سب کو بھی آپ نے ٹارگٹ کیا. لہٰذا حماسۂ حسینی آپ کی جو کتاب ہے یعنی واقعاً دین کی ایک ایسی ضروری، عاشورہ ہماری شہرت ہے، عاشورہ ہماری وجہ سے عاشورہ باقی نہیں ہے، عزاداری باقی نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم باقی ہیں
حقیقت.
اور دشمن نے اس کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا، دشمن نے اس کو جس طریقے سے تحریفات کا شکار کر کے اس کی اصل کو متزلزل کرنے کی کوشش کی. دیکھیے بہت سارے افراد ایسے ہیں، لازمات ہے عوام اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی جو نظر ہے وہ ایک خاص سطح سے زیادہ اوپر نہیں جاتی. خواص کا کام یہ ہے کہ جب شبہات کو سوسائٹی میں وارد کیا جا رہا ہو تو اسے روکیں. اب اگر فرض کیجئے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا عاشورہ کے نام پر میں کوئی جھوٹا واقعہ اور اپنی دانست میں اس کے اندر کوئی فضیلت کا نقطہ جوڑ کر میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، یہ سمجھ کر کے جی اس سے میں نے فضیلت بیان کر دی ہے، عاشورہ کے اوپر کاری ترین ضرب ہوگا، اس لیے کہ وہ جھوٹ، اس کا جھوٹ ثابت ہو جانا عاشورہ کو مخدوش بنا سکتا ہے. آج بھی دشمن یہ سارے کے سارے سلسلے کر رہا ہے، ان پڑھ جاہل ذاکر آتے ہیں اور آ کر جھوٹی روایات جو ہے اور اس کو جھوٹے انداز سے بیان کرتے ہیں صرف مرچ مسالہ لگا کر، اور ہماری بیچاری عوام جو ہے وہ صرف فضیلت کے نقطے کو دیکھ کر واہ واہ کر رہی ہوتی ہے، یا اسی طرح سے مصائب کی جہت میں. شہید متحری کا ایک اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے عاشورہ میں ہونے والی تحریفات کے خلاف ایک علم بلند کیا اور بے شدت اس کی مخالفت کی، یہ حماسۂ حسینی اسی کا ایک اہم ترین سنگ میل ہے. عاشورہ کو تحریفات سے بچانا یعنی عاشورہ کا دفاع کرنا، عاشورہ کو تحریفات سے بچانا یعنی دین کا تحفظ کرنا. یعنی میں یہ کہوں گا کہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے خیام کی طرف آنے والے ان نادیدہ تیروں کو جس نے اپنے سینے پہ لیا، شہید متحری. ایسا نہیں ہے کہ جب شہید نے تحریف یہ حماسۂ حسینی لکھی تو ان کو جو ہے وہ حوضے سے اور ہمارے ہی اپنے ہی علماء کی طرف سے جو ہے وہ مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، شہید متحری نے ان سب کا سامنا کیا ہے. آج تک بعض اوقات شہید متحری پر بعض لوگ جو ہے وہ تہمت لگانے سے باز نہیں آتے، ان تمام ان انقلابی اور دور رس انقلاب، یعنی دور رس جو آپ کی نگاہ ہے اس کی بنا پر. لیکن اگر شہید متحری اس تحریفات کے سیلاب کا راستہ نہ روکتے تو آج ہم کہاں کھڑے ہوتے، اس کو میں اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے.
گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک اور محاذ تھا جہاں پر شہید جو ہے وہ لڑ رہے تھے، جو ہے تحریفات کا محاذ.
یہی یعنی شہید متحری کو جو چیز متحری کو جو متحری بناتی ہے وہ ان کی یہی یعنی نبوغ ان کی ذات میں یہ تھا کہ کوئی جہت اپنے زمانے میں ایسی نہیں تھی کہ جس کو شہید نے نظر انداز کیا ہو، اور دین کے تحفظ میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے جس کے لیے آپ نمبر آزما، یعنی آپ کی جو انقلابیت ہے وہ صرف اسلامک ریولوشن کی ایکٹیویٹیز کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ کی نگاہ ان سوئے ہوئے فتنوں کو بھی ڈھونڈ رہی ہے، ان نادیدہ دشمنوں کو بھی تلاش کر رہی ہے کہ جو ہمارے ہی لباس میں آ کر ہماری ہی شہرک کو کاٹنے کے لیے آمادہ بیٹھے ہوئے ہیں. نادان دوستوں کی ایکٹیویٹی جس کو آپ کہہ لیں، کہ امیر فرماتے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ نادان دوست دشمن سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتا ہے. اس نادان دوست کی نادانی تک کو آپ نے کنسیڈر کیا ہوا ہے اور آپ مختلف حوالوں سے اس کے جوابات دے رہے ہیں، اس کو کسی طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دین کو اس طرح سے نقصان نہ پہنچائے. لہذا مدافع دین اس زمانے میں شہید متحری، اور علمی جیسا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے بھی سوال کر رہے تھے کہ طالب علموں کے لیے، میں صرف یہاں پہ یہ کہوں گا کہ کچھ قصور ہمارا ہے شاید، کچھ نہیں شاید بہت زیادہ ہے. شہید متحری کو جس طریقے سے زمانے میں اوج بھی انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے، شہید متحری کے آثار پر جس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم آج تک یعنی انقلاب کے 40 سال گزر جانے کے بعد بھی، شہید کی شہادت کے 40 سال گزر جانے کے بعد بھی اگر ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں تو ہم یقیناً شہید کے سامنے شرمندہ ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں اتنی ہمیں جہد، اتنے امپورٹنٹ کام کر کے چلا گیا، ہم اگر اس کو صحیح معنی میں نہ ٹرانسلیٹ کر سکے، نہ اپنے نوجوان نسل کو وہ چیزیں دے سکے، تو پھر ہم قیامت کے دن شہید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے. پاکستان میں متاسفانہ شہید کے آثار پر جن لوگوں نے کام کیا، یقیناً وہ لوگ اپنے تمام تر اخلاص کے ساتھ، اپنے تمام تر محبت کے ساتھ، اپنے تمام تر جوش و جذبے کے ساتھ یہ کام کرنا چاہتے تھے، لیکن شہید کا حق یہ تھا کہ شہید کو ایک خاص گروہ سے نکال کر جو ہے وہ پوری دنیا میں متعارف کرایا جاتا. مثلا میں آپ کو کہوں گا کہ جب ہم فرض کریں ابھی یہ بحث چلی رہی ہے مارکسزم کی, اگر مارکس جو ہے وہ صرف مارکسسٹ حلقے میں ہی قید رہ جاتا تو مارکس کو کوئی نہ جانتا اور نہ انقلاب برپا ہوتا. مارکس کے مرنے کے 150-200 سال کے بعد مارکسسٹ انقلاب وجود میں آیا. اس کی ایک اہم وجہ کیا ہے کہ مارکسسٹ جو لوگ ہیں, مارکس کے جو چاہنے والے ہیں, انہوں نے مارکس کو اپنی ذات اور اپنے حلقے تک محدود نہیں ہونے دیا. لہذا آج آپ جائیں فرض کریں مارکسسٹ کسی بھی سائٹ کے اوپر چلے جائیں, مارکس کا جو آرکائیو بنا ہوا انٹرنیٹ پر, تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کی کتنی زبانوں میں مارکس اور اس کے آثار کو جو ہے وہ ترجمہ کیا جا چکا ہے, کتنے ایزیلی اویلیبل ہے مارکس سے ریلیٹڈ جو اس نے میٹیریل لکھا ہوا ہے دنیا کی ساری زبانوں کے اندر موجود ہے, اور پھر اس کو متعارف بھی اسی طریقے سے کروایا جاتا ہے. ہم نے شہید متحری کو کیا متعارف کرایا دنیا کو, اپنی نوجوان نسل کو ہم نے شہید متحری کے حوالے سے کیا دیا ہے. حتیٰ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم شہید متحری کے وہ قیمتی جملات, وہ کلمات کہ جن میں ایک ایک جملے کے اندر انہوں نے شہید نے جو ہے وہ پوری پوری گفتگو کو سمیٹا ہے, حتیٰ وہ ہم صحیح معنی میں اپنی نوجوان نسل کو نہیں پہنچا سکے ہیں. لہذا یہ جو مرحلہ ہے, ہیں ہمارے پاس ایسے بہت سارے افراد, شہید سعید حیدر نے واقعاً اپنے زمانے میں بہت زحمت کی اور پوری کوشش کی کہ اردو زبان کے اندر شہید متحری کا ترجمہ کما حقہ, کم از کم اپنے فہم کے مطابق, اپنی سمجھ کے مطابق اس کو بہترین انداز سے کیا جائے. لیکن اس ساری کوششوں کے باوجود شہید متحری محدود ہو کر رہ گئے ہیں شیعہ میں بھی, پھر جو انقلابی گروہ سمجھ لے ہیں وہاں پر, جبکہ شہید متحری جیسی شخصیت کا حق یہ ہے کہ پوری دنیا میں شہید متحری کو متعارف کروایا جائے. یہی شہید متحری کی جو شہادت کا دن ہے جس کو روز معلم کے نام سے جانا جاتا ہے پورے ایران میں, اس حوالے سے ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ شہید متحری نے دین پر اور انڈائریکٹلی ہماری گردنوں پر جو احسان کیا ہے اس کا کچھ حق ادا ہو سکے, تو ایک اہم زمینہ یہ ہے, ایک اہم فیلڈ یہ ہے کہ شہید کے کاموں کو صحیح اور اچھا معیاری ترجمہ کر کے دنیا کی ساری زبانوں میں اور جہاں جہاں ممکن ہے اس کا ابلاغ کیا جائے.
بالکل, آپ نے بالکل صحیح سمت میں اشارہ فرمایا, اور جس طرح سے سعید حیدر زیدی شہید کا تذکرہ بھی آپ نے کیا, یقیناً انہوں نے جس انداز سے متحری صاحب کے کام کا ترجمہ کیا, بلکہ میں کہتا ہوں ترجمہ نہیں ترجمانی کی ہے آج کل کے دور میں اور پاکستان کے نوجوان کے لیے, شہید کے ان افکار کو جس انداز سے آپ نے ترجمانی کی یقیناً اس کی مثال نہیں ملتی.
اس میں کچھ مسائل اور بھی ہیں جو ہمارے معاشرے کی ایک عملی کچھ مشکلات ہیں. اولاً تو آپ جانتے ہیں کہ مثلاً اسلامی فلسفہ, تو اسلامی فلسفہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بالکل غیر مانوس اصطلاح ہے. دوسری طرف استاد متحری کی جو اصل کتابیں ہیں ان کا تو ترجمہ ہوا ہی نہیں, اور نہ اس کی ڈیمانڈ ہے عوام کی طرف سے کوئی, نہ ان کو سمجھنے والے اور پڑھنے والے لوگ ہیں. ابھی جو ان کی کتابیں آئی ہیں مارکیٹ میں زیادہ تر وہ ہیں ان کی تقریروں پر مشتمل ہیں, ٹھیک ہے, یا آرٹیکلس پر مشتمل ہیں جو سمپل ہے, سادہ ہے, جو عام لوگ پڑھ کے اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو ان کو پڑھنے والے بھی بہت کم ہیں. ایک تو جو ترجمہ کرنے والے لوگ ہیں وہ اتنے اچھے ترجمہ کرنے والے نہیں ہیں. شہید بھائی کا نام لیا آپ نے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے علاوہ بھی مثال کے طور پر مثال دوں آپ کو کہ شہید باقر صدر کی جو کتاب ہے فلسفہ تو نا, وہ تو عربی میں, اس کا ترجمہ انگریزی میں جو ہے وہ لبنان کی ایک فلسفی کی خاتون پروفیسر نے انگلش میں کیا, جن کا اپنا سبجیکٹ بھی فلسفی ہے اور جو خود عرب ہے. تو ترجمہ کرنے کے لیے بھی تو کیپیبلٹی چاہیے نا, اگر آپ دو زبانیں جانتے ہیں تو ترجمہ نہیں کر سکتے. تو استاد متحری کے ساتھ یہ ہوا کہ جو ان کی کتابوں کے ترجمے کیے گئے, بعض لوگ جو دو زبانیں جاننے والے کر دیتے ہیں, تو اس کا پھر حال یہ ہوا, معاشرے میں پڑھنے کا رجحان آپ جانتے ہیں بہت کم ہے. سب سے زیادہ جو بیسٹ سیلنگ بک ہے وہ جنتری ہے. تو جس معاشرے میں بیسٹ سیلنگ بک جنتری ہو وہاں استاد متحری کی کتاب کہاں لوگ اتنا پڑھیں گے. اس کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں اگر سلیقے سے پیش کیا جائے, مسلم مناسب انداز سے پیش کیا جائے اور اس کے لیے تھوڑا موٹیویٹ بھی کیا جائے, تو یقیناً استاد متحری کی کتاب میں لوگوں کے
تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی جسارتاً ये बात करूँगा। देखिए कि वाकई ये दुख दर्द जो उन्होंने बयान किया है, ये एक हकीकी तस्वीर है हमारे माशरे की, और वाकई एक दुख और दर्द का मकाम है। लेकिन मसलन मैं यही सवाल अब डॉक्टर साहब से अगर यूँ पूछूँ कि मुझे आप ये बताइए कि डास कैपिटा पढ़ने वाले कितने लोग हैं, लेकिन अगर आप बाकेट में जाएंगे तो आपको डास कैपिटा का उर्दू तर्जुमा भी मिलेगा, इंग्लिश तर्जुमा भी मिलेगा, रूसी, जर्मनी, हर ज़बान में आपको तर्जुमा मिल
मिल
जाएगा।
जाए।
मसलन चले उसको छोड़िए, मैं ये कहता हूँ कि मसलन कुरतुलैन हैदर साहब का आग का दरिया समझने वाले कितने आपको अहले ज़बान मिल जाएंगे, लेकिन अदबी फन पारा है और मार्केट में आपको मिल जाएगा। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका हदफ अवाम होती ही नहीं है, कुछ चीज़ों का हदफ जो है वो आपकी स्कॉलस्टिक सोसाइटी होती है। शहीद मुतहरी और शरीयती, इन दो शख्सियतों के दरमियान में जो फ़र्क हमारी सोसाइटी के अंदर मौजूद है वो ये है कि शरीयती को अब मैं ये कहूँगा कि और अलल एलान कहूँगा कि जिन हाथों ने मिस यूज़ करने के लिए शरीयती को अपने हाथों में लिया, हमारे यहाँ पे सोशलिस्ट तबका है वो भी, और उसने पूरा जोर लगाया कि शरीयती को, चूँकि वही ज़माना है सारा सोशलिस्ट इनकलाब और उसके बाद के आसार और वो सारा सिलसिला, उस दौर में उन्होंने बिल्कुल हाथों हाथ शरीयती को लिया, और लेने के बाद जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से डॉक्टर ली शरीयती को एक सोशलिस्ट, जबकि डॉक्टर साहब बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे कि वो सोशलिस्ट नहीं था, वो सोशोलॉजिस्ट था, क्योंकि उसकी अपनी पीएचडी डॉक्टर अली शरीयती की सोशियोलॉजी में है, तो ही वो तो सोशियोलॉजिस्ट। अब उस शख्स ने इनकलाब के लिए जितनी खिदमत की और उससे हम भी जितना इस्तफादा कर सकते थे, उस तबके ने जिसने शरीयती के ऊपर मैं ये कहूँगा कि हाथ डाला, उन्होंने अपने मकसद का काम तर्जुमा किया और बहुत उम्दा तर्जुमा किया, बेहतरीन तर्जुमे के साथ मार्केट में पहुंचा दिया। आज आप बाज़ार में चले जाएं, शरीयती की किताबें आपको बआसानी और उर्दू के अलावा दुनिया की बाकी ज़बानों में तर्जुमा शुदा मिल जाएंगी। सवाल जो बात मैं कहना चाह रहा था और मेरा मकसद भी ये था कि शहीद मुतहरी हों या शहीद बाबर सदर हों, हत्ता इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, ये वो शख्सियात हैं कि जिनके आसार का तर्जुमा इंसानियत की नीड है, अवाम को सामने
आसान
रख कर और अवामी ज़रूरत को सामने रख कर अगर हम इन शख्सियात को ट्रीट करेंगे तो हम इनके साथ भी ज़्यादती करेंगे, अपने साथ भी ज़्यादती करेंगे। यानी इस वक्त शहीद मुतहरी और ख़ुद इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह और शहीद बाबर सदर रिज़वानुल्लाह ताला अलैह, ये तमाम की तमाम शख्सियतें वो हैं कि जिनके लिए बाकायदा एक ऐसी तहरीक की ज़रूरत है, उलमा इसकी तरफ तवज्जो दें, हमारे स्कॉलर्स इसकी तरफ तवज्जो दें, हमारे हत्ता मैं कहूँगा कि सर्वतमंद वो अफराद की जो दीन की कोई खिदमत करना चाहते हैं, बहुत सारी शायद नजर व नियाज वगैरह वगैरह जैसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट इशू ये भी है, मैं हरगिज़ नजर व नियाज को किसी भी उनवान से अनइम्पॉर्टेंट नहीं जानता, लेकिन मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर अल्लाह ताला ने आपको 10 देखें यानी बांटने की तौफीक दी है तो यकीनन एक किताब के तर्जुमा कराने की तौफीक भी
आसान
दी है,
आसान
और नजर व नियाज अपनी अहमियत के साथ साथ हमारा नहीं, ये तो अहले बैत ने कहा है कि
देखिए
नजर व नियाज तो जो खाया और उसने जब डकार ली वो आपको सवाब मिलके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जो किताब आप तर्जुमा करवा कर छोड़ देंगे जब तक वो किताब पढ़ी जाती रहेगी उसके ऊपर अहले बैत अलैहिस्सलाम का नाम बाकी रहेगा, तब तक आपको और आपकी औलाद को उसका अजर और सवाब मिलता रहेगा।
यकीनन बहुत बहुत अच्छी तजवीज़ है आपकी तरफ से, और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि हमारी कौम जो है वो इसके ऊपर ज़रूर अमल करेगी। नाज़रीन हमारी सवाल और जवाब का सिलसिला जारी है, एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं और उसके बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और सवाल जवाब के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।
چون این فرزندانی که با شعاع فروزان خود مردگان را حیات می بخشند و به ظلمت ها نور می افشانند، به اسلام بزرگ مربی انسان ها و به امت اسلامی تبریک می گویم. من گرچه فرزند عزیزی را که پاره تنم بود از دست دادم، لکن مفتخرم که چنین فرزندان فداکاری در اسلام وجود داشت و دارد.
علاوه به مسئله تقوا انسانیت و جهاد اخلاقی و اینا که انصاف کنند که انصاف انداز یه خوش فراوانی هم داشت و هرچی میگفتیم هدر نمیرم مطمئن بودم که هدر نمیرم میتوان این عبارتش عبارت خوبی نیست لیکن جریان اینجوره بنده وقتی بیشون به دردم میبودن حالت رقص پیدا میکردم از شو باشه دیگر چرس کنه
بیختر خونه عزیز ما تأیید شد انقلاب ما این انقلاب باید زنده بماند این نهضت باید زنده بماند و زنده ماندنش به این خون ریزه هاست بریزید خونها را زندگی ما دوام پیدا می کند بکشید ما را ملت ما بیدارتر می شود ما از مرگ نمی ترسیم و شما هم از مرگ ما صرفه ندارید
ناظرین اکرام پروگرام صاحبان بصیرت میں ہماری گفتگو جاری ہے اور سوال و جواب کے سلسلے کو دوبارہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے منقطع ہوا تھا پروفیسر زاہد علی زاہدی آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا شہید کی بہت ساری کتب ہیں جو کہ مختلف موضوعات پر موجود ہیں میں چاہوں گا پہلے تو آپ شہید کے آثار کے بارے میں کچھ بیان کریں پھر یوں بھی ہمیں آگاہ کریں کہ کون کون سی وہ کتابیں ہیں کہ جن کا ترجمہ اردو زبان میں ہو چکا ہے اور آج کے دور میں آج کا جوان اگر مطہری صاحب کو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ اپنے مطالعے کو کہاں سے شروع کرے اور کس کتاب سے مطہری صاحب کو پڑھنا شروع کرے اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں
دیکھیے استاد مطہری کی جو تصانیف ہیں وہ 70 کے قریب ہیں اور ہمارے یہاں جو اردو زبان میں ان کی کتابوں کے تراجم ہوئے ہیں وہ بہت کم ہوئے ہیں ہمارے یہاں ان کتابوں کے ترجمے ہوئے ہیں جو یا تو ان کی تقاریر ہیں یا ان کے مضامین ہیں عام جو عوامی سطح پہ انہوں نے لکھی ورنہ اصول فلسفہ اور روش ریالزم کو جس طرح انہوں نے علامہ طباطبائی کی کتابوں میں حاشیہ لکھا ہے تو ایسی کتابیں تو ہمارے یہاں نہیں آئی ہیں ویسے تو استاد مطہری کی کتابوں کی پوری سیریز جیسے دنیا میں بڑے بڑے فلاسفرس کی پوری پوری سیریز چھپتی ہے تو استاد مطہری کی بھی تمام آثار کی پوری سیریز مجموعہ آثار ہے استاد مطہری کوئی 28 والیومز کے اندر موجود ہیں اور اس کا سافٹ ویئر بھی ایک سی ڈی کی صورت میں سافٹ ویئر کی صورت میں بھی وہ موجود ہے جس کے اندر سرچ کر سکتے ہیں آپ کسی بھی ٹاپک کو یا ورڈ کو یہ ساری آسانیاں فراہم ہیں لیکن یہ فارسی زبان میں ہے اردو میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں لیکن اردو میں بھی استاد مطہری کی چھوٹی بڑی تقاریر یا مضامین جو بھی آپ کہہ لیں ان سب کو اگر آپ ملائیں گے تو کوئی 50 کے قریب کتابیں کتابچے چھوٹے بڑے مختصر ملا کر بن جائیں گے یعنی 50 کتابچے بھی اگر آپ پڑھ لیں اور کتابیں پڑھ لیں چھوٹی بڑی ملا کر تو کافی استاد مطہری کو آپ سمجھ سکتے ہیں اردو داد طبقے کے لیے بھی کافی لٹریچر موجود ہے اچھا آپ کہاں سے شروع کریں دیکھیں شروع کرنے کا جہاں تک تعلق ہے ویسے حق تو یہ ہے کہ آپ کسی بھی فلسفی کو پڑھنا چاہتے ہیں کسی بھی فقیر کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے پورے آثار پڑھیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک عام طالب علم کے لیے یا جو ورکنگ لوگ ہیں جو ہاؤس وائفز ہیں یا جو عام لوگ ہیں ان کو ان تمام کتابوں کے پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو ایک تو وہ اپنے جو ایریا آف انٹرسٹ ہے اس کے مطابق پڑھیں استاد مطہری نے اسلامی علوم کے کافی شعبوں پہ کام کیا ہے مثال کے طور پہ قرآن پہ انہوں نے کام کیا ٹھیک ہے آشنائی با قرآن تو وہ قرآن کی مختصر تفسیر ہے لیکن ٹو دا پوائنٹ ہے کبھی کوئی قرآن پہ پڑھنا چاہتا ہے کوئی سیرت پہ پڑھنا چاہتا ہے سیرت پیغمبر پر کوئی سیرت آئمہ اہل بیت پہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے کوئی بنیادی عقائد کے اوپر پڑھنا چاہتا ہے تو استاد مطہری کی پوری ایک سیریز ہے توحیدی جہابینی اور عدل الہی اور نبوت اور آخرت یا حیات اخروی یعنی پوری ہے تمام عقائد پر مشتمل اردو زبان میں ذرا الگ الگ بھی وہ شائع ہوئے ہیں انگریزی میں ایک جگہ شائع ہوا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے امامت و رہبری یہ سب اس کا حصہ ہے پورا کوئی عقائد اگر پڑھنا چاہتا ہے استاد مطہری کے پوائنٹ آف ویو سے تو عقائد ہی پڑھ سکتا ہے وہ نہج البلاغہ میں کسی کا شوق ہے تو وہ اسرار نہج البلاغہ پڑھ سکتا ہے. تو الغرض ایک نہیں ہے, کسی کو علوم اسلامی کا انٹروڈکشن چاہیے. ایسا ہوتا ہے نا کہ جو عام لوگ ہیں ان کا ایک کانسیپٹ کہ علم فقہ کیا ہے, اصول فقہ کیا ہے, اصول فقہ کی بنیادی اصطلاحات کیا ہیں, مثلاً علم منطق کیا ہے. تو اب آپ موٹی کتابیں پڑھیں جا کے تو یہ ایک مشکل کام ہے. تو علوم اسلامی کا تعارف ہے, استاد مدری کی کتاب ہے, لیکن وہ تعارف اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو اس پرٹیکولر برانچ آف نالج کے بارے میں کافی معلومات, انٹروڈکٹری معلومات آپ کو مل جائے. اور جو بنیادی اصطلاحات ہیں ان تمام کو انہوں نے ایکسپلین اس کے اندر کر دیا ہوگا, تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں اگر وہ سمجھنا چاہتے ہیں. تو امام حسین علیہ السلام سے متعلق دائر امام سے حسینی اور تلیفات عاشورہ, تو آپ دیکھیں گے استاد متحری جو ہیں وہ ایک ورسٹائل پرسنالٹی ہیں جو قرآن پہ بھی کام کر رہے ہیں, نہج البلاغہ پہ بھی کام کر رہے ہیں, سیرت پہ بھی کام کر رہے ہیں, عقائد پہ بھی کام کر رہے ہیں, تاریخ پہ بھی کام کر رہے ہیں بیک وقت, پھر خواتین کے حقوق دیکھ لیں, اخلاق کے اوپر دیکھ لیں, اخلاق جنسی کے اوپر دیکھ لیں, اصالت روح کے بارے میں دیکھ لیں, جو بہت پیچیدہ مشکل بحثیں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جس کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے اس سے شروع کریں تو زیادہ آسان اور بہتر ہے.
حقیقت ہے, حقیقت. اچھا یہیں سے اب بات کو بالکل, ہمارے پروگرام کا وقت اب بہت محدود ہے, ایک بہت ہی اہم سوال کی طرف لے کر جانا چاہوں گا, وہ ہے انقلاب اسلامی ایران کے لیے. متحری صاحب کا جو کردار انقلابی تحریک میں رہا ہے, خصوصیت کے ساتھ جب امام خمینی کو جلا وطن کیا گیا تو انہوں نے جس انداز سے تحریک کی قائدانہ صلاحیت رکھتے ہوئے جس طریقے سے اس کو لیڈ کیا ہے, تو آپ نے کس طریقے سے اس تحریک کو جو ہے وہ زندہ رکھا, نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اس کو مزید آگے پروان چڑھایا, اس بارے میں آپ اپنی کچھ رائے قائم کیجیے.
دیکھیے, شہید متحری کو جو معلم انقلاب کہا جاتا ہے, معلم جو ہوتا ہے وہ اس وقت صحیح تدریس کر سکتا ہے, صحیح تعلیم دے سکتا ہے جب اس نے خود اس چیز کو صحیح طریقے سے سمجھا. امام خمینی کا شاگرد ہونا یا اس زمانے کے علماء سے کسب فیض کر لینا, شہید متحری صرف اس پر ہی متوقف نہیں ہے بلکہ ایک صحیح معنی میں جسے کہنا چاہیے کہ ایسی انقلابی شخصیت کی صورت میں آپ نے ظہور کیا ہے کہ جس نے انقلاب کو, اس کے افکار کو, حتیٰ میں تب یہ لفظ کہوں گا کہ شاید اسلام کو صحیح معنی میں درک کیا, اسلام کی انقلابی نگاہ کو صحیح معنی میں درک کیا, اور وہ یقیناً آپ کے وجود سے ظہور کر رہی تھی. جب آپ نے ضرورت سمجھی تو آپ نے اپنے زمانے کی ظالم حکومت کے خلاف تقریر کی, آپ کو جیل میں ڈالا گیا, زندان میں ڈالا گیا, تقریباً 40-42 روز آپ جیل میں رہے. لیکن یہ وہ وقت تھا جب شہید متحری اتنی ورکنگ کر چکے تھے کہ وہ 40-42 دن حکومت کو آپ کے لیے جیل میں آپ کو رکھنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا. اس کے بعد بھی آپ نے مسلسل جو اپنی قائدانہ صلاحیتیں تھیں اس کا اظہار کرتے رہے, حکومت کے خلاف آپ کا احتجاجات کا سلسلہ جاری رہا, اور ایک پوری مضبوط قوت کے ساتھ, یعنی میں یہ کہوں گا کہ تہران جیسے شہر میں جو کہ کیپٹل ہے اور شاہ کی استبدادی حکومت کے بالکل سینے میں بیٹھ کر اس کے خلاف ایکشن لینا, احتجاج کرنا اور جوانوں کو تیار کرنا, انقلاب کو پروان چڑھانا, یہ سارے وہ کارنامے ہیں جو شہید متحری نے بنحو احسن انجام دیے. امام خمینی کی جلا وطنی کے زمانے میں, امام خمینی کے بعد, امام خمینی کے نظریے کو صحیح معنی میں لوگوں کے سامنے نہ صرف بیان کرنا بلکہ ضرورت پڑنے پر اسی نظریے سے بہترین نتیجہ اخذ کر کے عوام تک پہنچانا, یہ سارے کے سارے وہ ذمہ داریاں ہیں جس کو شہید متحری نے بنحو احسن انجام دیا. اچھا, شہید متحری یقیناً اگر ہم جب انقلاب کی بات کرتے ہیں تو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے پروردہ بہت سارے انقلابی شخصیات ہیں جو زمانے میں اپنے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دے رہے ہیں. ان تمام شخصیات کے درمیان میں بھی شہید متحری کی حیثیت امام کے بعد ایک لیڈر جیسی بھی ہے, یعنی شہید متحری کو اگر آپ باقیوں سے جدا کرنا چاہیں, اپنے دور میں, اپنے زمانے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام جب گئے ہیں تو پیچھے لوگوں کا جو مرجع بنتا ہے تمام انقلاب کے حوالے سے کہ جس کی طرف رجوع کر رہے ہیں وہ خود شہید متحری ہیں. لیکن میں یہ جملہ کہتا معمولاً کہتا ہوں اور یہاں پہ خاص طور پر کہوں گا کہ شہید متحری کا انقلاب کے اوپر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ امام خمینی کی غیر موجودگی میں یا حتیٰ موجودگی میں یا انقلاب کے پورے پروسیس میں انہوں نے کہیں بھی اپنے آپ کو امام خمینی نہیں بنایا بلکہ اپنے آپ کو مجاہد متحری ہی رہنے دیا. اور ہم جیسے افراد کے لیے خاص طور پر ان کا یہ یوں سمجھ لیں عملی درس ہے یہ کہ انقلاب کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی امام خمینی بنے، بلکہ جس کی حیثیت ہے امام خمینی بننے کی، اگر وہ امام خمینی بن جاتا ہے تو پھر اس کے پیچھے شہید متحری کی ضرورت ہوتی ہے، شہید بہشتی کی ضرورت ہوتی ہے، باقی افراد کی ضرورت ہوتی ہے. اور ہمیں اپنی کیپیسٹی میں، یعنی اگر شہید متحری جیسا کسی کے پیچھے چل سکتا ہے تو مطلب مجھ جیسے کی کیا حیثیت ہے کہ میں اپنے لیے یہ تصور کروں کہ میرے آگے کوئی نہیں چل سکتا. لہٰذا شہید متحری کی سیرت میں ہمارے لیے انقلابی اعتبار سے بھی سب سے بڑا جو درس ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو انقلاب میں اس طریقے سے ضم کیا ہوا ہے، امام خمینی کی ذات میں، امام خمینی کے افکار میں اس طریقے سے ضم کیا ہوا ہے کہ امام خمینی کے بعد، یعنی ایک طرح کی میں یوں کہوں کہ غیبت ہے امام خمینی کی، امام کا دوری ہے لوگوں سے، اس دور میں آپ اگزیکٹلی وہی سارا کچھ کر رہے ہیں جو کہ امام خمینی کا خواہش ہے، جو امام خمینی کا نظریہ ہے. اس حد تک آپ نے اپنے آپ کو امام خمینی سے میچ کیا ہوا ہے کہ امام خمینی، یعنی جب ہم جیسے طالب علموں کو توصیہ کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں متحری کو پڑھو. یعنی شہید متحری کے پورے آثار میں، تقریروں میں، الفاظ میں کہیں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو قابل اعتراض قرار دیا جا سکے یا جس میں کوئی جھول یا جس میں کوئی ذرا سی بھی لغزش جو ہے وہ پائی جائے. اتنی پرفیکٹ شخصیت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو امام خمینی میں ضم کرنا، امام کے لیے انقلابی اعتبار سے نوجوانوں کو آمادہ کرنا، حتیٰ آپ کی واپسی کے جو تمام کے تمام مراحل ہیں ان کو شہید متحری نے ڈیزائن کیا. آپ یعنی اس وجہ سے ہم جب دیکھتے ہیں کہ امام جس وقت تشریف لے کر آئے ہیں تو تمام علماء اس زمانے میں، وہ تمام انقلابی شخصیات، وہ تمام کے تمام جو کہ آگے چل کے امام خمینی کے لیے امپورٹنٹ ترین افراد قرار پائے ہیں، ان میں سے یہ وظیفہ شہید متحری کو دیا جاتا ہے کہ آپ جا کر امام کو لے کر آئیں. یعنی یہ جو فریضہ، مثلا ہمارے اور آپ کے لیے شاید یہ چھوٹی سی بات ہو، لیکن آپ اس فضا میں جا کر اگر سوچئے کہ امام کو جہاز میں جا کر ویلکم کر کے، یوں سمجھ لیجئے کہ دوبارہ لا کر انقلاب اور انقلابیوں کے ہاتھ میں دینے والی شخصیت جو ہے وہ شہید متحری کی ہے. لہٰذا شہید متحری، اور اسی وجہ سے شہید متحری انقلاب کے دو یا ڈھائی مہینے کے بعد شہید کر دیے جاتے ہیں، تو آپ کی شہادت کے اوپر امام کا جو رد عمل ہے وہ یہ بتلاتا ہے کہ آپ کس قدر امپورٹنٹ تھے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے.
بالکل، آپ جیسے فرماتے ہیں کہ میری حاصل. اچھا، ایک اور آخری سوال جو کہ شہادت سے متعلق ہی ہے، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف محاذ پر آپ جو ہیں وہ لڑ رہے تھے شہید، چاہے وہ جیسے مارکسزم ہے، سوشلزم ہے، اور کمیونزم ہے، اور اس طرح کے بہت سارے نظریات، اور ایک تحریفات کا محاذ بھی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی شہادت جو واقع ہوئی 1 مئی کو رات کی تاریکی میں، آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، ایک طرف تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دشمن کے پاس متحری صاحب کے افکار کا جواب نہیں تھا، اسی لیے اس نے جو ہے وہ دہشت گردی کا سہارا لیا. لیکن اب دوسری طرف میں یہ پوچھنا چاہوں، آپ کی کیا رائے ہے کہ ان تمام محاذ پر جو لڑ رہے تھے، تو شہادت آپ کی غالب کس محاذ پر ہوئی؟
دیکھیے، جب آپ نے اب یہ کہہ دیا کہ آپ کی نظر میں، تو میں 100% اپنی ہی نظر بیان کروں گا، کیونکہ یہ ایک اختلافی مورد ہے اور ہر کوئی اپنی نظر کے اعتبار سے یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس دھڑے کے لوگ ہوں گے، یہ ہوں گے. بالآخر کسی ایک گروہ نے اس ایکٹیویٹی کو انجام دیا، اس گروہ کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما ہوں گے کہ جنہوں نے شہید متحری کو شہید کر کے اتنا شدید دھچکا جو ہے وہ دین کو، انقلاب کو، اور آج تک ہمیں وہ دھچکا محسوس ہوتا ہے. میری ایک بڑی ناقص سی، البتہ ایک تحقیق سی ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس دور میں سوشلزم کے مخالفت کے بعد، چونکہ ان سب نے، اور خصوصاً امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ بھی کیا تھا کہ آپ نے اپنے خط میں سوشلزم کے ختم ہو جانے اور اس کے افکار اور اس کے سارے سلسلے کو ختم ہونے کی ایک پیشن گوئی کر دی تھی، اور یقیناً شہید متحری وغیرہ بھی اس کو دیکھ رہے تھے اور یہ اپنے حصے کا کام کر چکے تھے. لہذا ہمارے بہت سارے مفکرین عین اس زمانے میں کیپٹلزم کی طرف متوجہ ہو رہے تھے، اور دنیا میں، یہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس وقت بیان کیا تھا، میں اس کو تھوڑا سا ریوائز کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، سوشلسٹ انقلاب کو بھی اور ساتھ ساتھ اسلامی دنیا کو بھی اپنے کنٹرول میں لینے کے لیے جو زائنسٹ لابی تھی، کیپٹلسٹ لابی تھی، وہ اپنا کام تقریباً کر چکی تھی. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ عراق میں باسی پارٹی آ جاتی ہے جس کو امریکہ اور اس کے مخالفین، یعنی جو اسلام مخالفین قوتیں، وہ بیک کر رہی ہیں. یہی حال آپ کو مصر میں نظر آئے گا، یہی آپ کو سعودی جو عرب اسٹیٹس ہیں اس کے اندر نظر آئے گا، یہی حال آپ کو باقی جگہوں پہ نظر آئے گا. اور شاہ ایگزیکٹلی اسی جو یعنی یہ جو رجیم ہے اسی کا رجیم کا حصہ ہے. کیپٹلسٹ اور زائنسٹ کا ہی ایک جو ہے وہ اعلی کار ہے، جو کہ جس کا مقصد ایران میں ان کے مفادات کو جو ہے وہ مہیا کرنا تھا. اور عین اس ساری سچویشن میں ہم یہ دیکھتے ہیں، ایک طرف مثلا عراق میں شہید صدر ہیں، اور یہ شہید صدر بھی اقتصاد و نام میں جو انہوں نے کام کیا ہے وہ ایک حصہ تھا، جس کے بعد دوسرا حصہ جو آنا تھا وہ دقیقاً کیپٹلزم کے اگینسٹ اور کیپٹلزم کے مقابلے پر اسلامک اکنامکس اور اقتصاد کا تصور تھا. عین اسی مرحلے میں ہم یہ دیکھتے ہیں، اسی سے کچھ ٹائم کے فاصلے سے، کہ وہاں پہ جب انہوں نے کام کیا تو انہیں شہید کر دیا گیا. یہاں پر جب شہید متحری اس فیز میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی شہید متحری کا آخری کام جو انہوں نے چھوڑا ہے وہ یہی سلسلہ تھا، جس میں آپ اسلامی اقتصاد کی بنیادوں کو بنانے اور مستحکم کرنے کے لیے اور ایک نظام کی صورت میں اس کو پریزنٹ کرنے کے مرحلے میں تھے. یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اگر آپ اکنامکس کے حوالے سے اور اس کی اہمیت کے حوالے سے پچھلی صدی کے آخری خصوصاً 30-40 سال کا مطالعہ کریں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیپٹلزم نے اپنی جڑوں کو اس زمانے میں مضبوط کرنے کے لیے جس طریقے سے پوری دنیا کے اندر سیاسی طور پر اور معاشی دونوں طور پر دنیا کو اپنے قابو میں لیا، دنیا پر جس طرح سے انہوں نے کنٹرول کیا، اس میں ایک اہم ترین ضرورت یہ تھی کہ اسلام کا جو حقیقی نظام اقتصاد ہے وہ متعارف نہ ہو، تاکہ کیپٹلزم جو ہے وہ اپنے سلسلے کو جاری رکھے. آج بھی کیپٹلزم اپنی شکست کو مان رہا ہے، آج بھی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس وہ سلوشنز نہیں ہیں جو کہ اسلامک اکنامکس کے پاس ہیں. لیکن موجودہ دور کی بھی جو اسلامی اقتصاد اس وقت دنیا کے سامنے نظر آ رہی ہے، یہ اسلامی اقتصاد، معذرت کے ساتھ میں کہوں گا کہ بہت لولی لنگڑی ہے، یہ ان فکری بنیادوں سے محروم ہے اس وقت کہ جو شہید صدر اور شہید متحری جیسی شخصیات بنا سکتے تھے. اور اس گزشتہ 40 سال میں خصوصاً اقتصادی نہیں، اب یہ جو اقتصاد کو اب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اکنامکس اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ایشو اکنامکس ہے. اکنامکس یعنی اکانومسٹ ہی ہیں یا اکنامک ایشوز ہی ہیں جو حکومتوں کے رخ، حکومتوں کے فیصلے وغیرہ وغیرہ سب کچھ کو جو ڈیفائن کر رہے ہیں وہ یہی ایشوز ہیں. لہذا میری جو حقیر کی رائے ہے اس میں وہ یہ ہے کہ جو بھی ہاتھ تھا اس کے پیچھے اگر آپ حقیقی عامل کو تلاش کریں گے تو وہ زائنسٹ اور یہی یہودی اور اسلام دشمن قوت ہے کہ جس نے ان کو استعمال کر کر ایک اہم ترین مفکر کو شہید کروا کے اسلام کو اس سے محروم کیا.
پروفیسر صاحب، آپ اس میں کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں گے؟
بس میں اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہراً جو جس طرح یہ ہوا، استاد متحری کی شہادت ہوئی، اس کے پیچھے جو گروہ انوالو تھا جس نے اون کیا کہ ہم نے یہ کاروائی کی، تو وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے انہی دنوں اور بہت ساری کاروائیاں کی، بہت سارے اور علماء کو شہید کیا. اور اس گروہ کے علاوہ بھی انقلاب کے بعد کئی اور بھی ایسے دہشت گرد گروہ پیدا ہو گئے تھے کہ جنہوں نے مثلا علماء کو حالت نماز میں شہید کیا. شہداء محراب کتنی بڑی تعداد میں ہیں، ٹھیک ہے. بعض ایسے بھی علماء ہیں، مثال کے طور پر آیت اللہ درس غیب ہیں، کہ جو براہ راست کوئی ایسے لیڈر نہیں ہے پولیٹیکل، ایک علماء اخلاق میں سے ہیں، لیکن بہرحال ان کی تربیت کے اثرات سے انقلاب کو فائدہ پہنچا، لیکن جو براہ راست اس طرح نہیں تھے ان کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے. تو ایک جب انقلاب آتا ہے تو اس کے بعد ایک پریشر ہوتا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کے دہشت گرد گروہ جو ہے سرگرم ہو جاتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ جتنے جینیس لوگ ہیں، جتنے دماغ ہیں، جو سوچنے والے ہیں، جو اس نظام کو چلا سکتے ہیں، جو پیچھے سے اس کے لیے ورک کر سکتے ہیں، جو علمی انٹلیکچوئل، کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل ریولوشن جو ہے وہ اس وقت سروائیو کر سکتا ہے کہ جب آپ کا انٹلیکچوئل ریولوشن جو ہے وہ پرفیکٹ ہو، ٹھیک ہے. ورنہ صرف حکومتوں کو ٹاپل کر دینے سے انقلاب نہیں آ جاتا، وہ زیادہ چلتا نہیں ہے پھر وہ. تو یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اہم لوگوں کو شہید کیا گیا، اس میں استاد متحری بھی ہیں. اچھا اب استاد مظاہری کے ساتھ یہ ہوا کہ جس گروہ نے ان کو شہید کیا ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی شیعہ ہیں، ہم سوشلسٹ نہیں ہیں، ہم فلانی، لیکن میں بھی مسلمان ہوں اور شیعہ ہوں، اس میں کوئی ایسی حیرانی کی بات نہیں ہے، لیکن جو ان کی فکر تھی وہ ایک خوارج والی تھی کہ ان کو راستے سے ہٹانا ہے، ان کی فکر ہم سے میچ نہیں کرتی ہے، اور یہ ایک خاص مثلا کلرجی طبقے سے ان کا تعلق ہے، ہمیں دین تو چاہیے لیکن علماء سے نہیں چاہیے، ہم قرآن کو خود پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، یہ اس طرح کے خیالات اور نظریات انسان کو بعض اوقات یہاں تک پہنچا دیتے ہیں کہ استاد متحری جیسے عالم مفکر متفکر کو وہ قتل کرنے کو بھی جائز سمجھتے ہیں، اتنی خطرناک فکر ہو جاتی ہے بعض اوقات، دین ہی سے انہوں نے وہ انحرافی راستہ اختیار کیا، وہ جو مولا علی کا جملہ ہے کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، تو اسی طرح کی کیفیت ہے کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود قرآن پڑھ کے سمجھ لیں گے، دین چاہیے لیکن علماء سے نہیں چاہیے،
گویا اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تحریفات کا محاذ تھا جہاں پر آپ کی شہادت
نہیں، میں عرض کیا نا کہ ایک مائنڈ سیٹ جو خوارج والا مائنڈ سیٹ تھا جو آج آپ 40 سال کے بعد زیادہ بہتر عالم اسلام میں آبزرو کر سکتے ہیں،
جی
تو اسی طرح کے ایک مائنڈ سیٹ چاہے وہ شیعہ ہوں اسی کے حامل لوگوں نے استاد مہتاری کو راستے سے ہٹایا۔
آسان آسان۔ ناظرین اکرام، میں بہت ممنون و مشکور ہوں اپنے مہمانان گرامی کا کہ انہوں نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا اور اتنے طویل موضوع پر انتہائی مختصر سی مدت میں گفتگو کی۔ یہاں پر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، امید ہے کہ ہم نے مطہری صاحب کے شخصیت پر سیر حاصل گفتگو کی ہے، اور جیسا کہ یکم مئی کو آپ کا یوم شہادت بھی ہے، ہم آپ کو اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام بھی دینا چاہیں گے خصوصیت کے ساتھ اساتذہ کو کہ وہ نئی نسل میں مطہری صاحب کی تعلیمات کو عام کریں، اور وہ حضرات کے جو کہ درس و تدریس سے ہی وابستہ ہیں انہیں چاہیے کہ آیت اللہ شہید مطہری کی تعلیمات کو فی زمانہ آج کے لحاظ سے اس میں وہ تمام کے تمام افکار نافذ کریں اور رائج کریں اور ان کی تشریح کریں کہ جو کہ آج کے جوان کی ضرورت ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، صاحبان بصیرت کے اگلے پروگرام میں ہم ایک نئی شخصیت کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔